الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
محمد
سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ زبردست عاشق رسول بزرگ تھے اور ان کی مشہور کتابیں دلائل الخیرات جو کہ درود شریف پر ہے اس کے مقدمے میں یہ فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی یعنی میں یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا درود میں خود سنتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم
محمد ابراہیم درجہ دورہ شریف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی آپ سے عرضی ہے کہ پیارے اقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ زیارت کے لیے کوئی خاص وظیفہ ہے؟
ایک ویسے یہ بھی عمل ہے اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کہ ہر جمعہ بعد فجر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اس عمر تو پڑھنا ہے جمعہ کی صبح فجر بعد.
میرا سوال ہے کہ اگر سارے دنیا کے انسان صرف کلمے پر ایمان لا کر اور نماز وغیرہ نہ پڑھیں اور وہ انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جا سکتے ہیں؟
دیکھیں نماز نہ پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اب اگر کوئی شخص پوری زندگی نماز نہیں پڑھتا مگر نماز کا انکار بھی نہیں کرتا یعنی نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے یعنی کہ کتنا ہی گناہ کرو نماز نہ پڑھتا ہو شراب پیتا ہو ہر گناہ کرتا ہو اگر اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا.
شکریہ شکریہ.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائے گا. مگر یہ یاد رہے کہ گناہ کی وجہ سے بندے کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے.
دن میں ہمارے اوپر پانچ نمازیں پڑھنا فرض ہیں کوئی ایک چھوٹ جائے تو اسے دن میں کون سا مد مناسب ہوگا اس کے پڑھنے کے لیے؟
دیکھیں صاحب ترتیب کے لیے تو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ جو صاحب ترتیب یعنی جس پر چھ سے کم نمازیں قضا وہ ہے صاحب ترتیب. صاحب ترتیب کے لیے تو یہی ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پہ اس کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی کسی بھی وجہ سے اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ عصر کی نماز سے پہلے پہلے چونکہ عصر کا وقت تو داخل ہو گیا تبھی تو قضا کہلائے گی تو یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز کے وقت میں پہلے وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا قضا کرے گا پھر عصر کی نماز پڑھے گا. باقی ورنہ یہ ہے کہ اگر کسی پر ٹھیک ٹھاک نماز ہے یعنی رہ گئی ہے کسی کی وہ صاحب ترتیب نہیں ہے تو جب بھی موقع ملے جس نماز میں بھی تو وہ ادا کر سکتا ہے قضا.
میرا جانشین امیر اہل سنت کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں الحمدللہ حفظ کرتا ہوں تو جب میں سجدہ تلاوت علی آیا جات کرتا ہوں تو کیا اس کو بار بار پڑھنے سے سجدہ کرنا پڑے گا؟
اگر ایک ہی مجلس میں اگر چند بار سجدہ تلاوت کیا نا تو وہ ایک ہی بار سجدہ تلاوت کرنا ہوگا. اگر مختلف آیات کی تلاوت کی جو 14 آیتیں ان کی اگر تلاوت کی ایک ہی مجلس میں اب 14 کرنے پڑیں گے.
کیا سیدھی سوال یہ ہے کہ جو بندہ نماز قضا ہو جاتی ہیں جن کی تو وہ کس ٹائم میں پڑھ سکتا ہے؟ بعض کو لوگ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتا تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں.
دیکھیے عصر بعد بھی جو ہے نا وہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے اور فجر بعد بھی پڑھ سکتا ہے. البتہ مسجد میں اگر پڑھے گا تو یہ وضاحت کرنے جائے گا اب یہ ہے کہ وہ اس کے گناہ کا پتہ چلے گا. اکیلا پڑھے گھر میں
نہیں عورتیں جیسے ہوتی گھر میں پڑھتی ہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟
پڑھ سکتی ہیں
ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں.
جی ہاں
جزاک اللہ. میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر
اللہ بیستا مغفرت فرمائے.
عورتوں کے لیے سورہ نور پڑھنے کی ترغیب دی گئی جبکہ سورہ یوسف پڑھنے سے منع کیا گیا اس کی کوئی خاص وجہ؟
علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ سورہ نور کی تفسیر پڑھنی چاہیے، نہ کہ سورہ یوسف کی، کیونکہ اس میں جو ایک عورت کے معاملے کا ذکر ہے نا، اس لیے یہی ہے کہ وہ سورہ نور کی تفسیر پڑھیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عورتیں جو ہے یہ نازک شیشیاں ہیں، ان کو نازک شیشیوں سے تعبیر کیا گیا۔ نازک شیشی کیسی ہے کہ تھوڑی سی اس کو ٹھیس لگتی ہے، تھوڑی سی گرتی تو یہ ٹوٹ جاتی ہے، تو عورتیں بھی اسی مانندے ہیں، تو لہٰذا ان کو بالکل ان کو سنبھال کے رکھا جائے، نہ کہ آج کل کے جو حالات ہیں۔ اس وقت اعلیٰ حضرت کو پتا نہیں یہ کیا فرماتے، اور یہ واحد مذہب ہے جو اتنی عورت کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔
نماز وتر میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے تو کیا نماز ہو جائے گی؟
اب یہ ہے کہ اگر رکوع میں چلا گیا، رکوع میں یاد آیا دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، اب یہ لوٹے گا نہیں، اب یہ کہ وہ سجدہ سہو کرے گا، سجدے میں یاد آیا، التحیات میں یاد آیا، تو یہ کہ وہ سجدہ سہو کرے گا۔
جانشین امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کو نیکیوں پر استقامت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں سے نہیں بچ پا رہا، تو ایسا کیوں ہے اور اس کو گناہوں سے بچنے پر استقامت کیسے حاصل ہوگی؟
دیکھیں یہ تو واقعی ہے کہ بعض اوقات بندہ نیک کام کرتا ہے تو ساتھ میں گناہ بھی جاری رکھتا ہے، تو اسے کو چاہیے کہ وہ گناہوں کے عذابات کا مطالعہ کرے، اس کے بارے میں سنے، اس کے بارے میں غور و فکر کرے، قبر کو یاد کرے، جہنم کو یاد کرے، اور بالخصوص جس گناہ میں وہ مبتلا ہے اس گناہ کی تباہ کاریاں اس کا مطالعہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ دیکھیں بندہ یہ تدبیر تو کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کس طرح گناہوں سے نفرت کرتے تھے، کس طرح گناہوں سے بچتے تھے، ان کا مطالعہ کرے، ان کی سیرت کا۔
جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت ہوتا ہے، سال یعنی مکمل ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ نکال کر اسے سارے سال میں آہستہ آہستہ تقسیم کرتے رہتے ہیں وقت وقفے سے، تو آیا کہ یہ اس طرح کرنا درست ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔
یعنی زکوٰۃ کا جب وقت آ گیا نا دینے کا، تو اب یہ ہے کہ وہ فوری دے دیں، تاخیر نہ کریں۔ البتہ یہ کہ پیشگی اگر زکوٰۃ دے دیں وہ ایک الگ چیز ہے کہ تقسیم کر کے، ورنہ اب جیسے ہی زکوٰۃ کا وقت آ گیا اب اسے روک نہیں سکتے، ایک ساتھ دے دیں، ورنہ گناہ ہے۔
وقت ہو گیا تو مطلب اسے ادا کر دینا ہے،
ادا کر دیں،
رکھنے کی اجازت نہیں،
رکھنے کی اجازت۔
بعض لوگ رکھ لیتے ہیں مطلب فلاں کی شادی ہے پھر دیں گے،
نہیں نہیں،
اور پہلے یہ خرچ کر دیں گے اگر پہلے دے دیے تو،
نہیں نہیں، وہ ان کا میٹر ہے ہی نہیں نا، وہ خرچ کرے جو بھی کرے، ان پر شریعت نے فرض کیا ہے کہ یہ اگلے کو دے دے، اور وہی ساری تحقیق کر کے زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، اور وہ اس کو دے دے، اور وہ پہلے خرچ کر دے جو بھی کرے، اس کا میٹر ہے۔
جزاک اللہ خیرا۔
وایاکم۔
حقیقی کا جانور ہے وہ امام حسین کے نیاز میں استعمال کر سکتے ہیں ہم؟
حقیقی کے لیے مخصوص کیا تھا، اور اب اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز ہونا بالکل کیا جا سکتا ہے۔
یا سیدی، میرا آپ کی خدمت بابرکت میں ایک سوال عرض ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ابیوز لینگویج یوز کرتے ہیں، حالانکہ گھر والے انہیں سکھا نہیں رہے ہوتے کہ یہ بچہ کہ یہ ایسا آپ خلاف مینرز حرکات و سکنات کریں، تو وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ گھر والوں کو اس میں کیا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ بچے ان کے آنے والے مستقبل کا سرمایہ بنیں۔
اب دیکھیں اس میں مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں اس طرح کی باتیں سیکھنے کے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ پڑوس کے کوئی بچے جن کے ساتھ یہ کھیلتے ہوں ان کی اس طرح کی لینگویج ہو تو یہ وہاں سے یہ اثر لیتے ہوں۔ دوسرا یہ کہ یہ جہاں یہ اسکول جاتے ہیں تو وہاں سے یہ ساری باتیں سیکھ کے آتے ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ سب سے جو خطرناک چور ہے وہ موبائل، سب سے بڑا بدماش بولیں، سب سے بڑا پیوش بولیں، جو بھی بولیں، یہ موبائل ہو سکتا ہے اس سے سیکھتے ہوں۔ یہ دیکھنا پڑے گا، تحقیق کرنی ہوگی کہ یہ سیکھ کہاں سے رہی ہے، تو تلاشنا پڑے گا یہ کس ذریعے سے نا، کس روٹ کے ذریعے یہ ہمارے یہاں جو نا یہ باتیں ان ہو رہی ہیں۔ پھر یہ روٹ جب پتہ چلے اس کو پھر سدے باپ کریں، اس کو روک دیں۔
آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ دو شخصوں کے درمیان صلح رحمی کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کن کن صورتوں میں جھوٹ بول سکتے ہیں۔
ایک شخص ایک ظالم ہے، وہ کسی کو مارنے کے لیے پہنچا، اب وہ بندہ جو وہ کہیں چھپ گیا، اب سامنے جو بندہ ہے وہ ظالم اس سے پوچھ رہے کہ یہ بندہ کہاں ہے، تم بتاؤ کہاں ہے یہ، یا تمہیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ اب اس کو پتا ہے کہ میں اگر بتاؤں گا تو اس کو قتل کر ڈالے گا، یا اس کا کوئی عضو جو وہ ضائع کر دے گا، تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو نہ بتائے۔ وہ بولتے مجھے نہیں پتا۔ اگر اس وقت توریہ کر سکتا ہے تو توریہ کر لے، ورنہ ڈائریکٹ سر ہی جھوٹ بولتے مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، چونکہ جان بچانا لازم ضروری، حتیٰ کہ بعض صورتوں میں واجب، جیسا کہ میں مثال دی۔ مگر اس وقت جبکہ توریے سے بھی کام نہ چلے اور خلاف واقع بات کہے بغیر چارہ کار نہ ہو، اور اگر توریے سے کام چل جائے تو خلاف واقع یعنی جھوٹی بات کہنے کی اجازت نہیں۔ اور توریے سے مراد یہ ہے کہ ایسی ذو معنی بات کہی جائے کہ جس سے سچ کا بھی پہلو ہو۔ توریا یعنی لفظ کے جو ظاہر معنی ہے وہ غلط ہیں، مگر اس نے دوسرے معنی مراد لیے جو صحیح ہیں۔ تو ایسا کرنا بلا حاجت بلا ضرورت جائز نہیں، اور حاجت ہو تو جائز ہے۔ اور توریے کی مثال یہ ہے کہ کسی کو کھانے کے لیے بلایا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا، اس کے ظاہر معنی تو یہ ہے کہ اس نے اس وقت کا کھانا کھا لیا ہے۔ اب اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا، اور اس نے نیت اس نے یہ کہ دل میں اس نے یہ ارادہ کہ میں جو ہے وہ دوپہر کھا چکا ہوں، اس کے دل میں اس نے یہ نیت کی، تو اب جو ہے نا یہ ہوا توریا کے ظاہر معنی کچھ اور ہے، اور یہ جو ہے وہ دل میں یہ رکھ کے اس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میں نے کھانا کھا لیا۔
میرا جانشین امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کون سی خوشبو لگانا سنت ہے، اور امیر اہل سنت کون سی خوشبو استعمال فرماتے ہیں؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں۔
امیر علیہ سنت جو ہے وہ مختلف خوشبوئیں استعمال فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشک اور عنبر استعمال فرماتے تھے۔
تل ہوتے ہیں، کہتے ہیں جس کو تل ہوتا ہے اس کا نصیب اچھا ہوتا ہے، تو کیا یہ واقعی اس طرح ہے؟ براہ کرم ہماری رہنمائی فرما دیں۔
جس کی آنکھیں ہیں اس کا بھی نصیب اچھا ہے کہ جو بیچارہ نہ بھی نہ ہے وہ اس کو دیکھ لے، یعنی جو دیکھ نہیں پاتا جو اندھا ہے، اور جس کے ہاتھ ہیں اس کے بھی نصیب اچھے ہیں کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے نا تو اپنے کام خود کر لیتا ہے، اس طرح جس کو بولنے کی صلاحیت ہے سننے کی صلاحیت ہے اس کے بھی نصیب اچھے ہیں، اور ہر مسلمان کے نصیب اچھے ہیں، چاہے ہاتھ پاؤں ہو آنکھیں ہو نہ ہو، ایمان ہے اس کے پاس، تو یہ دولت جس کے پاس ہے وہ سب سے بڑا نصیب دار ہے۔
میرا حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ پہلے کے لوگ صرف اور نحو اس لیے پڑھتے تھے کہ قرآن و حدیث کے معانی اور اس کی تفصیل جان سکیں، اب اعلیٰ حضرت اور مفتی قاسم صاحب نے بھی قرآن کا ترجمہ کر چکے ہیں، اور اب ہمارا کچھ فائدہ ہے کہ ہم صرف اور نحو پڑھیں، اور یہ درس نظامی میں یہ کمپلسری ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے؟
اصل میں صرف اور نحو جو نا یہ عربی کی گرامر ہے، اب جب صرف نحو پر عبور حاصل ہوگا جب یہ پڑھ لیں گے تو جو عربی کتب ہیں نا، قرآن پاک بھی، قرآن پاک کی تفسیر بھی، احادیث بھی، اور جو فقہ کی کتابیں، اب فقہ میں فقہ بھی آ گئی، اصول فقہ بھی آ گئی، تو یہ ہے کہ طالب العلم ان کتابوں کو پڑھ کر مسئلہ نکال سکے، سمجھ سکے کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو یہ عربی گرامر اس لیے پڑھائی جاتی ہے۔
جزاک اللہ خیر۔
وعلیکم۔
حضور آپ نے کس سن میں درس نظامی کا علم حاصل کیا اور کس جامعہ سے، کس طریقے سے، ذرا اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔
دراصل جو ہے وہ ذہن تو میرا پرانا تھا، امیر سنت کی طرف سے تھا کہ درس نظامی کرنا ہے، عالم کورس، تو تقریباً امیر سنت نے یہ ذہن دیا تھا، میں 11 سال کا تھا اس وقت، ہم رہتے تھے موسا لائن میں، یا 10 سال کا ہوں گا یا 11 سال کا، تو اسی وقت سے نیت تھی، کہ اس وقت جامعۃ المدینہ نہیں تھے، کوئی ایسا نظام نہیں تھا، یہاں پر کچھ آزمائشیں تھیں، البتہ کچھ پرائیویٹ شروع کیا تھا، پرائیویٹ جو شروع کیا تھا وہ 94 میں شروع کیا تھا، پھر یہ کہ وہ کچھ چلا نہ چلا، چونکہ جن سے پڑھ رہا تھا وہ بھی اتنے یعنی سمجھے اتنے آگے تھے نہیں وہ، خیر پھر جو میں نے شروع کیا تھا نا وہ مفتی امین صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس تقریباً 4 درجے پڑھے، اور پھر اس کے بعد میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ آ گیا تھا، اور 2005 میں دستار بندی ہوئی تھی۔
ماشاء اللہ۔ حضور آپ گلستان جوہر میں بھی کچھ عرصہ آپ نے گزارا ہوگا؟
گلستان جوہر میں نہیں آیا میں۔
اچھا اچھا۔
بعض لوگ نرم طبیعت کے ہوتے ہیں اور انہیں چھوٹی چھوٹی بات پر دل دکھ جاتا ہے اور انہیں قوت برداشت کم ہوتی ہے اور غصہ انہیں جلدی آ جاتا ہے، تو ان کے بارے میں کوئی ایسے مدنی پھول ارشاد فرما دیں، اور یا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر کوئی شخص اس طبیعت کا حامل ہو تو دوسرے لوگوں کو اس کی طبیعت سے یہ فائدہ اٹھانا یا اسے ایسی باتوں پر اکسانا کہ اسے غصہ آئے یا اس کی دل آزاری ہو، یہ کہنا کیسا؟
یعنی کوئی بیچارہ ایسے چھوٹے دل کا ہو یا جو بیچارہ ایسا معذور ہو تو یہ کہ ہمیں اس کو پھر تنگ نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ بیچارہ غصے میں آئے اور شیطان کا کھلونا بنے، اور جو غصے میں آ جاتا ہے باتوں باتوں پر اسے چاہیے کہ وہ بھی اپنی اصلاح کرے، وہ اپنی سوچ کو مثبت کرے، وہ اپنے اندر ٹھہراؤ لائے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ آدھی بات سن کر، جو غصے کا عادی ہوتا ہے نا، وہ آدھی بات سنے گا اور جو اس کی عادت ہے نا غصے میں بولنے کی وہ سب شروع کر دے گا، پھر جب پوری بات سنے گا اچھا اچھا جو مجھے اب پتہ چلے گا یہ تھا۔
یا مرشدی یہ فرما دیں کہ اپنے اندر قوت برداشت کس طرح لائیں؟
قوت برداشت وہ یہ کہ بزرگان دین کے واقعات پڑھیں، ان کے صبر و تحمل کے واقعات پڑھیں، اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات پڑھیں، انہیں کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں مگر ان کی برداشت دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں، اور ان کے صبر کا حصہ جو آج ہم پا رہے ہیں۔
بس اوقات موبائل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، نیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا سینٹر وغیرہ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تو بد نگاہی سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک وقت تک ذہن بھی بنتا ہے کہ نظریں نیچے رکھنے کا، خوف خدا سے رونے کا، اگر بد نگاہی ہو جاتی ہے توبہ کرنے کا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس پر استقامت نہیں رہ پا جاتی کیونکہ سینٹر کا ماحول اس طرح نہیں ہوتا، اور بسا اوقات کہ باہر کا ماحول، بازار کا ماحول اس طرح نہیں ہوتا، بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا کہ ذہن کیسا بنے کہ اس سے بچنا تھوڑا آسان ہو جائے، اور توبہ بھی کرتے رہیں، استغفار بھی کرتا رہیں۔ اس کے متعلق
اس کے لیے یہ کہ بد نگاہی کے عذابات پر بندہ غور کرے، گناہوں کے عذابات پر غور کرے، اس کا مطالعہ کرتا رہے، اس حوالے سے بیان سنتا رہے، اور دوسرا یہ کہ ایسی جگہوں پر جانے سے بچے۔ البتہ اگر ضروری ہی ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرے، ایسا تو ہے نہیں کہ بندہ آگ میں جائے اور یہ کہے کہ میں جلوں نہیں، تو یہ کیسا ممکن ہے؟ پانی میں جائے اور کہے کہ میرے بدن گیلا نہ ہو، کپڑے گیلے نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جائز کام کے لیے قسم کھائے تو پھر اس کو پورا کرنا ہوگا یا نہیں، اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟
جائز کام کے لیے اگر قسم کھائے تو اسے پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا پورا اس کو تو پھر یہ کہ وہ توبہ بھی کرے گا اور اس کا کفارہ بھی دے گا۔ 10 مسکینوں کو کھلانا ہے، قسم کا کفارہ یہ، یا تو یہ کہ روزانہ ایک ایک مسکین کو کھلائے 10 دن تک، صبح کو بھی کھلانا ہے اور شام کا بھی کھلانا ہے، ورنہ یہ کہ ایک ہی دن میں 10 مسکینوں کو کھلا دے صبح و شام۔
جزاک اللہ خیر۔
وعلیکم۔
میرا سوال یہ ہے کہ جائے نماز پر کعبۃ اللہ شریف کی تصویر ہوتی ہے، کیا ہم اس جائے نماز پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جائز ہے، مگر یہ کہ اسے پاؤں رکھنا، اور یہ چونکہ بالکل متصل ہے نا پورا کپڑا، تو اچھا نہیں لگتا۔
آپ سے سوال یہ ہے کہ عبادت میں لذت کیسے حاصل کی جائے؟
عبادت میں دل لگے یا نہ لگے عبادت کرتے رہنا چاہیے، البتہ لذت کیسے حاصل کی جائے تو اپنے جو ہے وہ رزق وغیرہ پر غور کیا جائے، اپنے کھانے پینے پر غور کیا جائے، کمائی پر غور کیا جائے۔
جامعۃ المدینہ بریڈ فورڈ یو کے سے حاضر ہوا ہوں۔ جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نیک اعمال کا عامل کامل کس طرح بنا جائے، اور دعا بھی فرما دیجئے کہ میں اور ہم سب نیک اعمال کے عامل کامل بن جائیں۔
اللہ کریم ہم سب کو جو وہ 72 جو سوال آتے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے یہی کہ اس کے بندے کا جب یہ ذہن ہوگا کہ جب میں اپنا محاسبہ کروں گا تو میری ترقی ہوگی، جب بندے کا یہ ذہن ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ اس پر عامل ہو جائے گا۔
میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم امام پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں واش روم میں جانا پڑ جاتا ہے، تو ہم واش روم میں امام پہن کر جائیں گے یا نہیں؟
امامہ پہن کر جانا جائز ہے، البتہ یہ ہے کہ امامہ اتار کر جائے کہ یہ مستحب ہے، اگر امامہ پہن کے جاتا تو گناہگار نہیں ہے۔
محمد شہباز اتاری لندن سے جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، میرے لیے
میرے تمام اسلامی بھائیوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے خاندان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے گا۔
اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، جن کا آپ نے کہا ان کی بھی اللہ مغفرت فرما،
آمین۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس طرح کچھ سنا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے تو اگر آپ جانے سے پہلے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بنو سعد جو قبیلہ ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس مقام، اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزارات پر ہو کر اگر پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں اور زیارت کے لیے ریکویسٹ کریں تو اس میں قبولیت کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اس میں رہنمائی فرمائیے۔
اس میں سنا یہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دے، اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرے آپ جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، میری سفارش کر دیں، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ میں آپ کے چچا جان کے سے آیا ہوں اور آپ جو ہے وہ میری عرض قبول فرمائیں۔ مگر امیر سنت کا یہ معمول دیکھا ہے کہ جب بھی حاضری مدینہ ہو تو سب سے پہلے حاضری جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دینی ہے، پھر اس کے بعد دیگر جگہوں پہ۔ تو اگر کسی کو کوئی حاجت درپیش ہے، کوئی معاملہ ہے، تو پہلے جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، پھر اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، پھر سرکار کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہو اس حاجت کے لیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر بندے نے پیر شریف کا روزہ رکھا ہے سنت کی نیت سے، اور اس میں اگر دوسری نیت کر لی کہ جو میں نے نیت کی تھی میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، کیا دونوں روزے ہو جائیں گے؟
اگر یہ اگر کرتا ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں وہ منت کا جو روزہ تھا اس نے دن متعین نہیں کیا تھا، تاریخ متعین نہیں کی تھی، بس ایک مہینے میں جو میں کوئی بھی روزہ رکھ لوں گا، مجھ پر اللہ کے لیے ایک روزہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، کسی نے یہ جملہ کہا اور اتنی آواز سے کہا کہ اسے کانوں نے سن لیا، تو اب یہ روزہ رکھنا واجب ہوگا، مگر جو اس نے معلق کیا تھا وہ کام ہونے کے بنا پر۔ تو اب اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ چلو مجھے تو کسی دن بھی رکھنا ہے اور اب چلو پیر شریف میں رکھ لوں گا تاکہ یہ پیر شریف سنت بھی ہے، تو پھر ثواب کی امید کی جا سکتی ہے سنت کی بھی، ورنہ واجب تو ویسے ہی ہے۔
جیسے میرے اہل سنت صاحب نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی آپ سے کوسچن کرے اور جب تک سلام نہ کرے اس کے کوسچن کا جواب مت دو، تو پھر ہم کیا کریں اگر سلام ہم کرتے ہیں، اگر کوئی ہم سے کوسچن کرتا ہے اور سلام نہیں کرتا تو پھر ہم اس کے جواب دیں یا کیا کیا جائے؟
تو امیر سنت صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ آج کل اگر ہم یہ کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، تو اسے ہم نیکی کی دعوت دیں گے کہ بھائی پہلے سلام کر لیجیے، یا آپ سلام کر دیں، یا یوں کہ وہ اصل میں سلام نہیں کر سکتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کر کے پھر گفتگو کی جائے۔
اگر وہ جواب ہی نہیں دیں تو
اس میں اس کو نیکی کی دعوت دی جائے کہ سلام کا جواب اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے، پھر بھی اگر وہ نہ دے تو پھر ذرا کہ آپ مکلف نہیں ہو اس کے۔
جزاک اللہ،
آمین۔
جانشین میرے اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کوئی بچہ کسی معزز شخص کے پاس جاتا ہے اور اس کے تو یا تم تمہارے کہہ کے بلاتا ہے تو یہ برا منایا جاتا ہے، اسی طرح نعت شریف میں جب ہمارے آقا کا نام آتا ہے تو ہم تم تمہارے کر کے الفاظ یوز کرتے ہیں، تو یہ یوز کرنا کیسا؟
امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت وہ ہم سے زیادہ ادب جانتے تھے، تو ان کا کلام سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔
جزاک اللہ خیر،
آمین۔
میں اولا کا طالب علم ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ جب مزارات پہ حاضری ہوتی ہے تو اس کی کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟
اولیاء کرام کے مزارات طیبات پر حاضر ہونے میں قدموں کی طرف سے جائے اور کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے پر چہرے کے سامنے کھڑا ہو اور درمیانی آواز میں سلام عرض کرے، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود غوثیہ تین بار، الحمد شریف ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، سورہ اخلاص سات بار، پھر درود غوثیہ سات بار، اور وقت فرصت دے یعنی وقت ہو تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ الہی اس قراءت پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو پہنچا، ان کو عطا فرما۔
جو دکاندار تاجر کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، تین چار سال اس کی پیمنٹ واپس نہیں کرتے، اس پیمنٹ کی زکات وغیرہ نکال سکتے ہیں ہم؟
چونکہ وہ رقم اگر ہلاک تو نہیں ہوئی نا، یعنی اس نے دی نہیں ہے، بالکل نکال سکتے ہیں۔
جی ٹھیک،
بلکہ پیشگی نکال دیں تو اچھا ہے کہ انشاءاللہ القریب اس کی برکت سے وہ رکی ہوئی رقم آ جائے گی
انشاءاللہ۔
اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، اب اس نے سجدہ سہو کرنا تھا لیکن وہ بھی بھول گیا اور اس نے نماز کمپلیٹ کر لی، سلام پھیر دیا، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ارشاد فرمائیے۔
اس میں یہ ہے کہ جب تک اس نے کوئی منافی نماز فعل نہیں کیا، یعنی کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ جس سے نماز ٹوٹ جائے، جیسے کھانا کھا لیا یا اٹھ کے چل دیا یا روم سے باہر نکل گیا، تب تک یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے، بغیر نہ ابھی اٹھ کے چلا گیا بعد میں یاد آیا تو ابھی ہے کہ وہ نماز واجب الاعادہ۔
سوال یہ ہے کہ ایک مسلم کمپنی ہے جو گوشت وغیرہ پیکنگ کرتی ہے، اس کے بعد وہ مختلف شہروں میں جو نا وہ سپلائی کرتی ہے، تو دوسرے شہر والے اس سے گوشت استعمال، وہ پیکنگ کیا ہوا یوز کر سکتے ہیں یا نہیں؟
مالک اگر مسلم ہے، دونوں طرف بیچنے والا بھی لینے والا بھی، اونر وہ اگر مسلم ہے اور ملازم جو بھی ہو، تو اب یہ گوشت حلال ہے، فتویٰ یہی ہے دار اہل سنت کا۔
میرا نام زکریہ محمود اتاری ہے، میں مری پنجاب سے حاضر ہوا ہوں۔ جانشین امیر اہل سنت دمر برکاتہم القدسیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک جو عورت ہے وہ بلی آنکھوں والی، اس کو منحوس اور خطرناک سمجھا جاتا ہے، اور اگر کسی کا اس کے ساتھ تعلق ہو تو اس کے ذہن میں اس کے لیے وسوسے اور بدگمانی آ جاتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔
دیکھیں یہ تو وہی آ گیا کہ بدشگونی، بدشگونی میں آئے گا کہ ایسی آنکھیں تو یوں تو یوں، ایسی آنکھیں تو یوں، تو ہم تو ظاہر ہے کہ اس کے قائل نہیں ہے بدشگونی کے، بلکہ اسلام نے بدشگونی کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو چلیں اگر وہ اس کی آنکھیں اس طرح کی ہیں، تو جو نارمل آنکھوں والی ہیں کہ ان کے کیسز نہیں ملتے؟ کیا وہ اپنے شوہروں کو تنگ نہیں کرتی؟ کیا وہ بلا وجہ شرعی طلاق کے مطالبات نہیں کرتی؟ کیا وہ ناک میں دم نہیں کرتی؟ تو معاملہ ہوتا ہی ہے نا، تو آنکھوں کا اور اس سے کوئی تعلق نہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک یا دو رکعت رہ جاتی ہے، اس کے بعد ہم نے یعنی کھڑے ہو کر اپنی نماز مکمل کرنی ہے، تو ثنا سے ہم نے شروع کرنا ہوتا ہے تو ہم ثنا نہیں پڑھتے، تو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نماز یعنی آگے مکمل کرتے ہیں، تو آیا کہ جو ہم نے نماز پڑھی ہماری نماز ہو جائے گی؟
نماز تو ہو جائے گی، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بندے کی نماز چھوٹتی ہے نا، جیسے پہلی رکعت چھوٹ کے بھی تیسری میں شامل ہوا، یہ چار رکعتیں نماز ظہر میں امام کے ساتھ جو ہے وہ امام کی ایک رکعت نکل گئی تھی، امام دوسری رکعت میں تھا اور اس کی یہ اس کی پہلی رکعت تھی نا، اب یہ کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو اس کی جو ہوگی نا، یہ پہلی رکعت یہ پڑے گا، یہ پہلی اس کی چھوٹی تھی، اس میں تو وہ ثنا پڑے گا۔
جانشین امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ بول سلام متاثرین سے جو سلام میں جو ہمارے اسلامی بھائی جو وفات پا جاتے ہیں تو پانی میں ٹھہر ٹھہر کے وہ بالکل نرم ہو جاتے ہیں، اس کا گوشت بالکل نرم ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو ہم باہر نکالتے ہیں تو اس کو غسل دے سکتے ہیں؟ تو پانی تو ڈالیں تو وہ اس کا جو جسم ہے بالکل گوشت گل گیا، تو اس سے دوبارہ غسل دے سکتے ہیں ان کو؟
اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لاش اگر سمندر میں ملی یا پانی میں ملی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ سیلاب والا پانی تھا، یہ تو دہ دہ سے زیادہ تھا، اور یہ تھا کہ بندہ آرام سے اسے تیراکی بھی کر سکتا، چونکہ اتنا کہیں پانی اتنا ہے تو کہیں کتنا ہے، تو یہ ہے کہ وہ تین بار بس ہلا لے غسل کی نیت سے، تو یہ کہ وہ سنت ادا ہو جائے گی پوری، اور اب سو کفن پہ نہ کے نماز جنازہ.
عبد القدیر اٹلی سے، شہزادہ حضور کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو نام عبد القدیر، جیسے قدیر نام ہے، عبد الجبار، اکثر لوگ جبار کر کے بلاتے ہیں، قدیر کر کے بلاتے ہیں، تو کیا اس طرح بلانا بہتر ہے؟ یا کسی کو کہا جائے کہ عبد القدیر کہیں تو وہ کہتے ہیں اس طرح آگے سے کچھ ایسی باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں، تو کیا قدیر بلانا، جبار بلانا، یہ کیسا ہے؟
اصل میں یہ ہے کہ اس میں جو نا وہ قدیر ہے، قاف نقطہ والا ہے، قدیر، عبد القدیر. اور قدیر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے کہ یہ بندے کا نام ہم نہیں رکھ سکتے، وہی عبد القدیر. تو قدیر کہہ کر بلانا یہ ناجائز ہے، یعنی غیر خدا کو جبار بھی نہیں کہہ سکتے، غیر خدا کو رحمان بھی نہیں کہہ سکتے، قدوس بھی نہیں کہہ سکتے، صمد بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، تو قدیر بھی نہیں کہہ سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے